خیر العمل ہے کیا یہ بتاتا ہے ہر بھائی، حیا للفلاح بلاتا ہے ہر بھائی۔
الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ و اشرف البریت سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد و علی آل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصبین حقوقہم و منکرین فضائلہم اجمعین۔ فقال سبحانہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک اور درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر۔ وقت کے امام، وقت کے حسین، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ خدمت میں کل عرض کیا کہ مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، مال خدیجہ ضرب علی سجدہ حسین، اسلام میں بس اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مال خدیجہ یعنی اگر جناب خدیجہ فائنانس نہ کرتی اسلام کو تو مالی نظام کی اہمیت، ضرب علی جہاد کی اہمیت، سجدہ حسین کربلا کی اہمیت۔ اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، اس نے کہا کہ دین کی تاریخ پوری لکھ، میں نے فقط حسین لکھا اور کچھ نہیں۔ کربلا خدا تک پہنچانے کی تیز ترین راہ کا نام ہے، یہ ہمارا موضوع ہے انشاءاللہ ان کچھ جلسوں کا، مجالس کا۔ خدا تک کسی کو پہنچنے کی خواہش ہے، شوق ہے، تو سفینہ امام حسین کے بغیر وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جتنے قرآن حفظ کر لو، جتنے حج کر لو، جتنے روزے رکھ لو، لیکن اگر کربلا سمجھ میں نہیں آئی تو بقول اقبال کہ رمز قرآن، قرآن کا راز اقبال کی سمجھ میں عزان محترم نہیں آیا تھا۔ تو کسی نے پوچھا پھر کیسے آیا، تو فرماتے ہیں شاعر مشرق، رمز قرآن راز کربلا آموختیم. میں نے قرآن کا راز کربلا سے سیکھا ہے. یعنی خدا کے 124,000 انبیاء کے پیغام کا نچوڑ قرآن کریم اور اس کا خلاصہ اقبال کے بقول کربلا سے سمجھ میں آتا ہے. رسول اعظم فرما رہے ہیں کہ عرش الہی کے دائیں جانب ایک جملہ لکھا ہوا ہے جس کے مفہوم کے حساب سے آپ کی سمجھ میں تمام معاملہ آ جانا چاہیے کہ ان الحسین مصباح الخدا و سفینۃ النجات. یہ حسین ہے جو تاریکیوں سے تمہیں روشنی میں لے جانے والی شمع کا نام ہے. یہ حسین ہے جو تمہیں طوفانوں میں غرق انسانیت کے لیے سفینہ نوح کی مانند بچانے کا نام ہے. کیا یہ گفتگو فقط شاعرانہ حد تک ہے, خطابت کی حد تک ہے, یا واقعی اس میں کچھ حقائق ہیں, یا صرف مجلس کو رونق دینے کی حد تک ہے؟ تو اگر ایسا ہے کہ صرف مجلس کو رونق دینی ہے, نعرے لگوانے ہیں, اجرت لینی ہے مجلس پڑھنے کی, تو یہ خیانت ہے. پھر اگر یہ زبانی دعوے ہیں کہ حسین کربلا تک پہنچانے کی تیز ترین ہائی وے کا نام ہے, تو اگر اس میں سچ نہیں ہے تو یہ خیانت ہے. علماء خیانت کر رہے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہے. صحیح معنوں میں اچھے علماء مجھ جیسے نہیں, وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ انبیاء کا لباس پہنتے ہیں تو انبیاء کی سنت پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے. ہم کو رسول اکرم فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات. ایک جگہ اور فرما رہے ہیں رسول اعظم حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین منی و انا من الحسین. کائنات میں آپ ایسے لوگ نکال کے دکھا دیں جنہوں نے آپ سے روز محشر کی آپ کو گارنٹی دی ہو. حتیٰ انبیاء نے یہ نہیں فرمایا, نبی کے علاوہ, آخری نبی کے علاوہ, کہ میں شافع محشر ہوں اور میری اولادیں بھی شافع محشر ہیں. تو حسین منی, امام حسین کا ایک نام مبارک سے منسوب واقعہ خوبصورت جملہ پیش کر دوں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک در کا نام ہے حسین ابن علی. تو یہ کوئی فکشن نہیں ہے زان محترم. امام حسین کا نام, یہ کربلا, یہ کوئی تاریخی واقعات نہیں ہیں. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا دو شہزادوں کی جنگ تھی, تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ کربلا ہے اگر جنگ شہزادوں کی, دو شہزادوں کی, تو قلم میں دم ہے تو لکھ دے حسین ہار گئے, شکست, نعوذ باللہ. ظاہری طور پر آپ کہیں گے اسیر بھی ہوئے, جانیں بھی دیں, ظاہر لگے گا, لیکن آج بھی کسی میں جرت نہیں ہے کہ اپنا نام یزید کے نام پر رکھ سکے. اپنی اولادوں کے نام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں. صدام حسین کا نام آپ کے سامنے ہے. ملعون نے زیارتوں پہ پابندی لگائی تھی, زندہ قبر میں چھپا ہوا تھا جب نکالا گیا تھا اس کو. تو ایزان محترم, کربلا خدا تک اگر پہنچانے کی تیز ترین راہ ہے تو کیسے ہے؟ آپ کو, معاشرے کو, انسانی جسم کو امراض لگتے ہیں, بیماریاں آتی ہیں, آپ کو پتہ چل جائے کہ میری بیماری ہے اور اس کا معالجہ فلانی جگہ ایک طبیب بیٹھا ہوا ہے فلانے ہاسپٹل میں, اور وہ طبیب آپ کے تمام مسائل کا حل ہے, اور آپ اس طبیب تک پہنچ بھی گئے لیکن ہاسپٹل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں آپ. آپ کو اس ڈاکٹر کا, طبیب کا علم ہے, یہ تمام مسائل کا حل کرے گا, گمراہیوں سے بھی نکالے گا, طوفانوں سے بھی بچائے گا, تمام کینسروں سے نجات دے گا, لیکن ہاسپٹل کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اندر نہیں جا رہے, نیچے والے آپ کو روک کے رکھے ہوئے ہیں, رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں, لیکن آپ معالجہ نہیں کروا رہے اپنا. 70 سال سے عزاداری ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں. تو جو واقعی حسین والے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے, جو ہمارے ملک کا حال ہے, جو ہماری امت کا حال ہے, یہ حال ہونا چاہیے حقیقی حسینیوں کا. تو کہیں کوئی مسئلہ ہے, ہاسپٹل بھی موجود ہے, طبیب بھی موجود ہے, ہم ایکسس نہیں کر پا رہے اس کو, استفادہ نہیں کر پا رہے اس سے, اس طبیب سے. اب ہم کہتے ہیں کہ طبیب نفوس نہ حبیب قلوب نہ, کیا معنی اس کے؟ یہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے, چاہے مختصر ہو یا طبیب یا بلند ہو, یہ دو جملے تو آپ کو سننے کو ملتے ہی ہیں رسول اکرم کے لیے. اور رسول فرمان ہے کہ حسین مجھ سے, میں حسین سے. تو اذان محترم, کہیں کوئی مسئلہ ہے, ہم اس طبیب نفوسنا سے اپنا معالجہ کیوں نہیں کروا پا رہے؟ اس حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا, اور اس کے بعد آپ کی ذہنت تمام ایک اور درود کی سعادت حاصل کریں گے محمد والے محمد پر. محمد آزاداری کے کچھ آداب ہیں, جس طرح ہر عبادت کا ایک پروٹوکول آداب طریقہ ہوتا ہے, آزاداری کے بھی کچھ آداب ہیں. کل آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کیے تھے, آج کچھ معروضات اور, کہ یہ آزاداری ہماری اس سال کی اگلے سال کی آزاداری اس سے بہتر ہونی چاہیے. جب اگلے سال مجلس میں بیٹھے ہیں آپ, تو آج کچھ سیکھا ہوا ہو. جب کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا ایک دانشگاہ کا نام ہے, ایک یونیورسٹی کا نام ہے, یونیورسٹی میں آپ پہلے سال پڑھتے ہیں اور پھر اگلے سال کسی اور کلاس میں چلے جاتے ہیں, رش کرتے ہیں نا آپ. امام حسین کی دانشگاہ دانشگاہ ضرور ہے, لیکن اس کا جو کورس ہے وہ اتنا عمیق گہرا اور ڈیپ ہے جناب محترم, کہ اس سے آپ کبھی گریجویٹ نہیں ہو سکتے. آپ کو یہاں علوم ملتے رہیں گے, لیکن آپ کو رشد کرنا ہے, آگے ضرور بڑھنا ہے آپ کو. وہ کیسے بڑھیں گے؟ درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر. ایک اور درود کی سعادت, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دین پناہ ہست حسین, سرداد نداد دست در دست یزید, سرداد نداد دست در دست یزید, اور حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین. یعنی امام حسین بادشاہ ہیں, شاہ ہیں, دین ہست حسین دین ہیں, اور دین جہاں پناہ لیتا ہے, دین جس کے نیچے آ کر اپنا آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے وہ حسین. سردار سر دے دیا, مجھ جیسا اس سے کہہ دو, مثلی لا یباؤ مثلہو, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی ہاتھ نہیں سر حاضر ہے, سر بھی حاضر ہے اور زینب کی چادر بھی حاضر ہے, علی اصغر کا گلا بھی حاضر ہے, علی اکبر کی جوانی بھی حاضر ہے, عباس کے بازو بھی حاضر ہیں, سکینہ کی بالیاں بھی حاضر ہیں, مگر بیعت نہیں ہے. سرداد نداد دست در دست یزید, حقہ حق یہ ہے کہ بنا لا الہ ہست حسین. ایک درود پڑھ دیں گے محمد والے جسارت کر رہا ہوں, بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے زیادہ صاحب علم تجربہ کار, تو ود آل ڈیو ریسپیکٹ راشد بھائی, آپ کی اجازت سے انشاءاللہ زبان کھولنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ کی موجودگی میں. عزاداری کے آداب, کم از کم یہ تو سیکھ لیں ہم، 40-50-60 سالوں سے مزاداریاں کر رہے ہیں، یہ تو سیکھ لیں کہ زداری کے کچھ آداب ہیں، جس طرح ہر عبادت کے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، زداری میں آئیں باوضو ہو کر آئیے، ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھیے، کوئی نہ کوئی ذکر پڑھتے رہیں، تسبیح اگر ہاتھ میں نہیں ہے تو انگلیوں کی پوروں پہ کوئی نہ کوئی ذکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اگر ذکر نہیں پڑھنا چاہتے تو کسی اپنی مرضی کے دشمن اہل بیت پر لان پڑھتے رہیں، ثواب ہے، اللہم لان قتلۃ الحسین و اولادہ و اصحابہ، عظیم ترین لان، ہر زمانے کے دشمن پر لان، دو رومال رکھیں اپنے پاس، ایک رومال اشکوں کے لیے ہو، اس رومال کو دھوئیں نہیں، اس رومال کو اپنے ساتھ ہر مجلس میں لے کے جائیں، جب آنسو پہنچے اس سے تو اس کو واش نہیں کرنا، دھونا نہیں ہے، اور اس رومال کو کفن کے ہمراہ قبر میں ڈالنا ہے، اس رومال کو یاد کریے، اس کو بہت جلد ہم سب کا وقت آنے والا ہے، آج تم کل ہماری باری ہے، رومال نہیں ہے اور آنسو نکلتے ہیں، اشک نکلتے ہیں، گریا کرتے ہیں امام پر، تو اپنے چہرے پہ مل لیں ان کو، نورانی تر کریں اس چہرے کو، کہ نور جب قبر میں جائیں گے تو روشن ہو کر چہرہ جائے، منکر نکیر آپ کے چہرے کو دیکھ کر سوال ہی کرنا بھول جائیں کہ حسین کے نام پر آنسو بہائیں جس شخص نے، اس کے لیے کوئی امتحان نہیں ہے۔ تو جانے محترم، کچھ اور آج سے منسوب، مجلس کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت سے ہونی چاہیے، چاہے گھر کی مجالس ہوں، چاہے امام بارگاہ کی، چاہے کہیں، مجالس کی ابتدا مناسب اور پرانے کپڑے پہن کر مجالس میں آیا کریں، لگے کہ غم منایا جا رہا ہے، 2-8 مہینے کے بعد ان کپڑوں کو رکھ دیں، اگلے سال دوبارہ نکالیں، دھو دا کے خوشبو لگا کے رکھ دیں ان کو اگلے سال، اور خصوصاً خواتین کے لیے، آپ کے سامنے ہیں عزاداری سید الشہداء کس سمت میں جا رہی ہے، اور امام نے یہ بات فرمائی تھی کہ یہ میری قربانی کو سند بزنس تجارت بنا لیں گے، بنتی جا رہی ہے آپ کے سامنے، آپ اپنا کم از کم رول پلے کریں، خدا را میں اپنا رول پلے کروں، دنیا کہیں بھی جا رہی ہے، رسول نے کیا فرمایا تھا جناب عمار سے، ساری دنیا ایک سمت میں جا رہی ہو اور علی دوسری سمت میں جا رہے ہوں، اکیلا علی کہیں اور ساری امت کہیں اور، تو علی کے ساتھ ہو جانا۔ آقا یہ کہنا بڑا آسان ہے، نعرے لگوانا اس پہ بہت آسان ہے، لیکن علی تنہا کہیں جا رہے ہیں اور آپ علی کے ساتھ ہو جائیں، پورے 25 کروڑ کو چھوڑ کر، بڑا حوصلہ چاہیے اس کے لیے، حوصلہ اگر نہیں ہے تو فرض عزا فیسٹیول ہے، اگر حوصلہ ہمت نہیں ہے علوی تو فرض عزا ایک ثقافتی کلچرل آئٹم بن جائے گا، تو بچ بچا کے عزیزان محترم چلیں، تو کیا کرنا ہے، لباس سادہ پہن کر آنا ہے، پرانا پہن کر آنا ہے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، خصوصاً خواتین، گھروں کی مجالس میں اول وقت اگر مجلس ایسے وقت آ رہی ہے کہ نماز بیچ میں ہے تو کوشش کریں اول وقت نماز کا اجرا کیا جائے گھر کی مجالس میں۔ انتہائی اہم نقطہ کہ غیر مفید ذاکرین مجھ جیسے، ان کو ادب احترام کے ساتھ تنبیہ کیجئے، 40 لوگ بیٹھے ہیں، 50 لوگ بیٹھے ہیں، 50 گھنٹے 40 گھنٹے آپ کا ملا کے اگر حساب لگایا جائے سب کا تو 40-50 گھنٹے ہمارے بزرگ ہیں عالم دین زیغم رضوی صاحب قم میں، خوبصورت پچھلے دنوں ان کی ایک بات وائرل ہوئی، آقا فرما رہے ہیں انتہائی خوبصورت نقطہ ہے، غیر مفید ذاکرین کو احترام اور ادب کے ساتھ تنبیہ کریں کہ میرا وقت قیمتی ہے، اگر میں یہاں بیٹھا ہوں یا 30-35 لوگ بیٹھے ہیں، یعنی 30-35 گھنٹے، تو مجھ سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کے 30-35 گھنٹوں کا کیا حال کیا، کیا دیا ان کو تم نے، اپنی مرضی سے کچھ کہہ کے چلے گئے یا ہم نے تمہیں کچھ نصاب دیا تھا، تو میں سب سے پہلے پکڑا جاؤں گا، اس کے بعد انتظامیہ، کیسے لوگوں کو تم نے ممبر دیا، خدا نے تمہیں یہ مسئولیت ذمہ داری دی تھی کہ امام بارگاہ چلاؤ، ٹرسٹ چلاؤ، مسجد چلاؤ، اپنے گھر میں مسجد، نمازیں، مجلسیں برپا کرو، کیسے لوگوں کو تم نے جگہ دی تھی، باعمل تھے، بے عمل تھے، گھٹیا تھے، بھیجے ہوئے تھے، کیا تھے؟ آپ سے سوال ہوگا، یہاں سے بات آئے گی آپ تک جائے گی، آپ کیوں گئے تھے، آپ نے اس محفل کو رونق کیوں بخشی تھی، فضول قسم کے لوگوں کو آپ نے کیوں حوصلہ دیا کہ وہ دوبارہ آئیں؟ تو جو خراب لوگ ہیں آگا، جن کی مجالس میں آپ سننے کے بعد آپ گھر جائیں اور آپ کو کچھ بھی یاد نہ ہو، نعرے بہت لگے تھے، ایک نصیحت کی بات نہیں ہوئی، مدینے سے نکلا میرا مولا، پوچھا کیوں جا رہے ہیں، فرمایا انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، اپنے نبی، نانا اور اپنے والد محترم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، پورے دین کا معاملہ یہ ہے جان محترم، کیا فرما رہی ہے مبارکہ، قل لا اسالکم علیہ، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، علیہ اجرن الا المودت فی القربا، اجرت لی اور وہ چلے گئے، آپ کا پیسہ، ادارے کا پیسہ، ڈونرز کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، تو ایسے علماء کو، ذاکرین کو اذان محترم تنبیہ کریں، احترام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ، تشیع کا انداز ادب اور احترام بیسڈ ہے، ان علماء کو منتظمین مجالس کے، چاہے گھر کے ہوں چاہے ادارے کے ہوں، بے حد قابل احترام ہیں، انہوں نے آپ کے لیے ادارے بنائے، فرش عزا بچھائی، نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں غریب، اپنے گھروں کے کاموں کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنی اولادوں کی ذمہ داریاں پیچھے، دن رات ایک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں غریب، علماء کو چوز کر رہے ہیں، کوئی اویلیبل نہیں ہے، پیسوں کا انتظام، بجلی کے مسائل، سیکیورٹی کے مسائل، ان کا خاص احترام کریں خدا را، جو بچے اسکاؤٹنگ کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو چومیے، ان کے لباسوں کو چومیے، کس احترام اور محبت کے ساتھ، میں کئی ملکوں میں، مجھے الگ ایک اتفاق ہوا ہے کہ کئی ملکوں میں رہنے کا مجھے تجربہ مل سکا، مغرب میں بھی اور مشرق میں بھی، جو فضا کراچی کی عزاداری کی ہے، جو آپ کے چہروں پہ جو نور ہے حسینی، یقین کریں کہیں نہیں ملتا، اس کو باقی رکھیے، اس کو آگے بڑھائیے، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم آئمہ پر، اماموں پر، کربلا کے شوہر پر گریہ کرتے ہیں، اگر امام حسین ہمارے اس حال کو دیکھ رہے ہوں، اس زاویے سے دیکھیں چیزوں کو کہ یہ حال ہو گیا ہمارا، میرے گریہ کرنے والے گریہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ماتم بہت اچھا کر رہے ہیں، علم بہت اچھے سجا رہے ہیں، لیکن جب تبرک بٹتا ہے تو کیا واقعی میرے یہ ماننے والے ہیں؟ کل میں نے تسبیح کے لیے ایک بچے سے درخواست کی کہ بیٹا تسبیح اٹھا کے لے آؤ اور لوگوں کو دے دو، وہ غریب گیا، کچھ لوگوں کو تو اس نے تسبیحیں دیں، اس کے بعد میں نے اس سے بعد میں پوچھا تم نے اوروں کو تسبیحیں کیوں نہیں دیں؟ تو کہتا ہے آغا میں نے تسبیحیں جب اٹھائیں تو اتنی زیادہ وہ ایک دوسرے میں پیوست تھی تو میں شرم کے مارے پیچھے جا کے بیٹھ گیا، میں نے انتظامیہ سے پوچھا، آغا فرمانے لگے کہ ہم تسبیحیں لا کے رکھتے ہیں اور تسبیحیں غائب ہو جاتی ہیں امام بارگاہ سے، مسجد سے، تو اذان محترم ایسا نہ ہو کہ آئمہ ہمارے اوپر گریہ کر رہے ہوں ہمارے حال پر کہ یہ کون لوگ ہیں میرے عشق میں، کل میں نے آپ کی خدمت میں محبت کی اقسام بیان کی تھی کہ محبت تو ہے، مودت نہیں ہے، اس آیت کے مطابق یہ جو ترجمہ لکھا ہے اس کا غلط لکھا ہے، اس پہ لکھا ہے اجر نہیں چاہتا مگر کہ میرے اقربا سے محبت کرو، جبکہ جملہ اوپر لکھا ہے مودت، مودت ایک ایسی محبت کی قسم ہے جس میں اطاعت بھی ہوتی ہے، صرف محبت زبانی دعویٰ نہیں ہوتا کہ موم، ڈیڈ، آئی لو یو، میں آپ سے امی پیار کرتا ہوں مگر میں آپ کی بات نہیں مانتا، فیضان محترم جو ایسے علماء آئیں ان کو احترام سے، انتظامیہ کا خصوصی احترام کیجئے، وہ جو بھی انہوں نے کچھ کیا ہے ان کی نیتوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کا احترام کیجئے، وہ اپنے گھر بار، اپنے بچے، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر ایک درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر. اب اگر یہ بات کی جائے کہ مدینے سے 1000 سے زیادہ لوگ امام کے ساتھ چلے تھے مگر یہ 72 کیوں بچے تھے، یہ 928 کیا ہوئے، انہوں نے کیوں چھوڑ دیا امام کو، احمق بیوقوف، کیا مسائل کیا تھے ان کے ساتھ، اور یہ 72 ایسے کون سے یونیک، ان میں کیا خاص بات تھی کہ یہ رہ گئے، ان کے اندر کون سا ایسا شعور اور حکمتیں تھیں. تو عزیزان محترم یہ 72 آپ بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بہت جلد آخری کربلا جب سجے گی، اور بہت جلد انشاءاللہ سجنے والی ہے، آپ بھی، کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کیا تھا عبیداللہ ابن حر جوفی کا، کہ اس نے امام کو اپنا گھوڑا پیش کر دیا تھا اور خود معذرت کر لی تھی. تو جو 72 بچے تھے نا وہ 72 آپ بھی بن سکتے ہیں. نمبر 72 سے زیادہ ہے 313 ہے، ہو سکتا ہے 313 نہ بن سکے، 313 کے نیچے ہزاروں ہوں گے، ایک 313 میں سے جو شخصیت ہوگی اس کے نیچے ہزاروں کا لشکر ہوگا جس کا وہ قائد ہوگا، اس کے نیچے آ جائیں گے، ہم جوتے اٹھا لیں گے، بندوق صاف کر دیں گے، علم اٹھا لیں گے، سڑکیں صاف کر دیں گے، پانی پلا دیں گے، شعور کیسے آئے گا؟ اس شعور کو عرض کرنے کے لیے تھوڑا سا سنجیدہ ہونا پڑے گا، ماشاءاللہ سنجیدہ کراؤڈ ہے، سنجیدہ ہونا پڑے گا. کربلائی بننا معمولی نہیں ہے کھیل، 40,000 70,000 80,000 کے قریب سپاہی تھے یزید کی فوج میں، اور یہاں 72 تھے، اور وہ احمق نہیں تھے، ان میں سے بہت سے مفسرین قرآن تھے، تہجد گزار تھے، حفاظ تھے، معمولی بات تھی. آپ 2 مہینے 8 دن مجالس برپا کرتے ہیں، 2 مہینے 8 دن کے بعد خدا حافظ امام حسین، 2 مہینے 8 دن کے بعد خدا حافظ عزاداری سید الشہداء، کربلا خدا حافظ. اب کیسے ہم تھوڑے سے کربلائی بننا کی کوشش کریں، تھوڑا سا کربلائی بنے پھر دیکھیں امام آپ کا دست مبارک خود پکڑیں گے، درود پڑھیں گے محمد میرا ایک عزیز دوست 40 جو لوگ جا چکے ہیں خدا ان کی زیارات کو قبول فرمائے، جو جانا چاہ رہے ہیں خدا ان کو جلد سے جلد وہاں پہنچائے، جو نہیں جا سکے خدا تعالیٰ ان کو شرف عطا کرے کہ وہ اگلی 40 میں شامل ہوں. میں نے عرض کیا نا کہ آپ امام حسین، خدا بند مطالعہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف چل کر آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا، یہ سنت الہی ہے جو امام حسین ہے. کربلا میں 40 کی واک کے دوران دیکھیں، میرا ایک دوست، اپنا واقعہ، اس کا، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، چھوٹی بیٹی ایک 8-9 سال کی اور ایک شاید 12-15 سال کی. جو چھوٹی بیٹی ہے موٹا سا چشمہ لگاتی ہے، ویڈیو گیم کھیل کھیل کر، ٹی وی دیکھ دیکھ کر، جو آج وہ مصیبتیں ہمارے معاشروں کو دیمک کی طرح برباد کر رہی ہیں. آئی سائٹ بڑی ہو گئی تھی، چشمہ مجبوراً لگانا پڑا تھا. 40 میں واک کر رہی تھی بچی، اس کا چشمہ گم ہو گیا. دیکھیں کربلا پر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی، میں نے کل بھی عرض کیا، یہ کوئی ایسی میڈیسن کتاب نہیں ہے کہ فلانی تاریخ تک کی اس کے بعد ختم ہمیشہ کے لیے، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت پرماننٹ ابدی ہے مقام شبیری، اور بدلتے رہتے ہیں اندازے کوفی و شامی. بچی چل رہی تھی، اس کا چشمہ گر گیا، گم ہو گیا. آج سے اگر آپ نے کربلا کو مرتبط نہیں کیا تو آپ کربلائی نہیں ہیں. جس شخص کی سمجھ میں آج کی کربلا نہیں آئی وہ سمجھ لیں امام حسین سے 1400 سال دور ہے، ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی کربلا. بچی واک کر رہی ہے, چشمہ گم ہو گیا, احساس ہوا اس کو اپنے والدہ سے, اس نے کہا, والدہ بھی اس کی اتفاقاً ڈاکٹر تھی, امی میرا چشمہ گم ہو گیا, گر گیا, مجھے محسوس نہیں ہوا. والدہ نے پوچھا اب کیا کریں, کہتی امی میرا چشمہ وہاں ایکسٹرا چشمہ ہمارے پاس ہوٹل میں ہے, بیگ میں ہے, وہاں سے آپ. امی نے کہا چلو ٹھیک. کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ بیٹی کا چشمہ گر گیا ہے اور کسی کو نظر آئے ملے تو وہ. تھوڑی دیر بعد مختلف لوگ آئے, چشمہ ہے آپ کو, یہ چشمہ ہے, فلانے موقع پہ چلے جائیے گا, دیکھ لیے گا شاید وہاں چشمہ مل جائے. ایک موقع پہ پتہ لگا بہت ساری لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کی جگہ ہیں, گمشدہ چیزوں کی, وہاں گئے چشمے دیکھے, ان میں سے اس کا چشمہ مل گیا بچی کا, غالباً فاطمہ نام ہے اس کا یا زینب, مجھے یاد نہیں آ رہا, ان دونوں میں سے کوئی ایک نام ہے اس کا, چھوٹی سی گڑیا. آغاز نے چشمہ نہ لیا, چشمہ لینے کے بعد اس نے پہنا اور چلنے لگی. تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا چشمہ اتارا, اپنی امی سے کہا امی میں نے اتارا ہے, پہنا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ مجھے چشمے کی ضرورت ہے. آغا 6 یا 7 نمبر کا اس کا چشمہ تھا, جانتے ہیں جو لوگ آئی سائٹ کے معاملے کو سمجھتے ہیں, چھوٹا نمبر نہیں ہوتا. صرف چل رہی تھی اس راہ پہ جس راہ پہ کبھی اسیر چلے تھے. کم از کم 3 سے 4 سال ہو گئے اس واقعے کو, ہو سکتا ہے 5 بھی ہو گئے, آج تک اس بچی کو چشمے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کوشش تو کریں تھوڑا سا امام کے راستے پہ آنے کی. ہاں یہ کالے کپڑے پہننا شرف ہے, سینے پہ ہاتھ مارنا, سجانا علموں کو, دلجناؤں کو, بہت شاندار چیز ہے, انتہائی عمدہ چیز ہے, لیکن ہماری قوم کا پھر یہ حال کیوں ہوا ہوا ہے؟ یہ ہم کیوں ٹریڈ مل کی طرح وہیں رکے ہوئے ہیں؟ نہ صرف رکے ہوئے ہیں, ہم تو پیچھے آ رہے ہیں, ہم تو نیچے آ رہے ہیں, تنزلی کا شکار ہیں. آپ کے جلوسوں میں اہل سنت شریک ہوتے تھے, اب نہیں آتے. آپ نے, میں نے ان کو دور کیا ہے. مہاراج جی فرما رہے ہیں ممبروں سے دوسروں کے بزرگوں کی برائی کرنا منع ہے, کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ یہ تو نہیں تھا. جناب جان کون ہے؟ یہ تو یعنی ہم پیچھے آ رہے ہیں نعوذ باللہ. عزاداری رشد کے لیے نا, کمال تک پہنچانے کے لیے. میں دعویٰ کر رہا ہوں عزاداری سید الشہداء کربلا خدا تک پہنچانے کی تیز ترین ہائی وے کا نام ہے. کہیں کہاں ہائی وے کا نام ہے آغا؟ بہنیں بے حجاب گھوم رہی ہیں, مرد کلین شیو گھوم رہے ہیں, بچے برباد ہو رہے ہیں, بے دین ہو رہے ہیں. یہ آپ کون سے دعوے کر رہے ہیں؟ ان دعووں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا ایسا ہے؟ حقیقت ہے, لیکن ہم اس ہسپتال کے, اس طبیب کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں, اسے پوچھ نہیں رہے کہ کیا دوا کھاؤں, کون سی غذا نہ کھاؤں, کون سی ورزش کروں, کیسے کربلائی بنوں, کیسے آپ کے نزدیک آ سکوں. آج اگر ہمارے تبرکوں کو صرف دیکھا جائے, تیل میں غرق قورمے اور کڑھائیاں اور میدے کے بنے ہوئے نانے اور شیرمالیں, تو کیا ہوگا؟ 60 سال سے زیادہ آپ کی لائف ایکسپیکٹنسی نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر. کیا چیزیں تھیں کہ وہ 72 کربلائی ان کے اندر تھیں اور وہ چیزیں میں بھی لے سکتا ہوں؟ یہودی رسول اکرم کے پاس آتے تھے اور سوالات کرتے تھے, چیک کرتے تھے کہ واقعی حقیقی رسول ہیں, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ آخری نبی ہمارے قبائل سے آئے گا, رسول کہیں اور سے آئے گا, تو سوالات کرتے تھے. سوال کیا رسول اعظم سے کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تھوڑا سنجیدہ موضوع ہے. آپ کی سمجھ میں جانے محترم یہ بات آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا تمام تر انشاءاللہ جو محنت لگائی ہے, عرق ریزی کی ہے, وہ پہنچ جائے گا. تو رسول کے پاس آتے تھے, پوچھتے تھے کہ یہ روح کیا چیز ہے, جن لوگوں کی روح کی جن لوگوں کو روح کی معرفت ہے وہ کربلائی بن سکتے ہیں، جن کو فقط بدن میں پھنس جانے کے بعد آگے بڑھنے میں مشکلات ہو رہی ہیں وہ حسینی نہیں بن پائیں گے. یہ بدن کا معاملہ نہیں ہے اصل میں، یہ معرفت معنوی ہے. رسول سے پوچھتے تھے کہ رسول اعظم یہ روح کیا چیز ہے، تو رسول کا جواب خود رسول نے نہیں دیا، قرآن کریم نے دیا. سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 85 کا نزول ہوا، رسول نے فرمایا، بلکہ رسول نہیں قرآن میں خداوند نے فرمایا، رسول ان سے کہہ دیجئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، مجھے تم سے رسول روح کے متعلق سوال کریں تو دریافت کریں تو کہہ دیجئے کہ یہ میرے پروردگار کا امر ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اب جو تھوڑا سا علم دیا گیا تھا اس پہ علماء نے تھوڑی کوششیں کی، روح آپ کی کیسے فارم ہوئی ہے اور یہ معاملہ روح کا ہے کہ جو آپ کو کربلائی بنائے گا. علامہ نراقی ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے روح پر اخلاقیات پہ بہت کام کیا ہے، ان کی ایک کتاب ہے آپ لوگ چاہیں تو مل بھی جائے گی آپ کو، معراج السعادہ کے نام سے اردو میں ترجمہ ہوا ہے، عروج السعادہ. آغا نے اس کتاب میں روح کو تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے، کھولا ہے. روح کے چار پورشنز ہیں، چار قوے ہیں روح کے. اگر کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں ان چار قووں میں سے کوئی ایک قوا عزیزان محترم آپ کا ہوتا ہے جو آپ سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے. ایک درود پڑھ دیں گے محمد و آل محمد پر. یہ جو چار فورسز ہیں روح کی، یہ آپ کے وجود کا، جو لوگ کمپیوٹر سے واقف ہیں آئی ٹی سے، آپریٹنگ سسٹم ہے. آپ مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، کوئی ایک فورس تھی جس کی وجہ سے آپ یہاں آئے. آپ فلم دیکھنے نہیں گئے، آپ میچ دیکھنے اسٹیڈیم نہیں گئے، کوئی ایک فورس تھی جو آپ کو آئی آر سی یا کسی امام بار کا لے کے گئی. آپ یہ جو چار فورسز ہیں عزیزان محترم، ان کا میں ذکر کروں گا. ان فورسز کی کچھ بیماریاں ہیں اور ان کے معالجے ہیں. یہ تقریباً 42 بیماریاں بنتی ہیں. یہ بیماریاں یزید کی فوج میں تھیں اور یہ بیماریاں میں دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں. جن لوگوں نے ان بیماریوں کا معالجہ کر لیا وہ حور بن گئے، ایک رات میں واپس آ گئے، معاملہ سمجھ میں آ گیا. وہ بیماری ہر انسان میں سر اٹھا سکتی ہے. آپ کہتے ہیں نا، بڑا خوبصورت ایک رباعی ہے، اور آج کے ہمارے جو جوان ہیں مجھ سمیت، وہ لوگ جب اس طرف آتے ہیں، دنیاوی طرف آتے ہیں، دین کی طرف آتے ہیں، کالج یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ تعلیم، علم حاصل کرنا واجب ہے. کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. بسم اللہ، ایم بی اے کرنا ہے آپ کو، ایم بی بی ایس کرنا ہے آپ کو، کریے، کون منع کر رہا ہے؟ اللہ سے دور نہ کرے وہ آپ کو، اور کر رہی ہے، گارنٹیڈ کر رہی ہے. جن جگہوں سے مجھے آنے جانے کا، پڑھنے لکھنے کا شرف ملا، شرف کہہ لیں یا جو بھی موقع ملا، لوگ خواب دیکھتے ہیں ان اسکول یونیورسٹی میں جانے کے، ان شہروں میں رہنے کے، لیکن 99% لوگ، لڑکے لڑکیاں جب ان یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں. تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اور ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو عزیزان محترم، اگر آپ نیتن یاہو کی سی وی اٹھا کے دیکھیں، گوگل کیجئے گا نیتن یاہو کی تعلیم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے، جن یونیورسٹیوں میں لوگ جانے کے خواب دیکھتے ہیں نا، وہاں سے گریجویٹ ہوئے نیتن یاہو، حرکتیں دیکھ لیں. تو روح اگر صحیح ٹریک پر نہیں ہوگی تو ہم برباد ہیں. ہم جزیدی فوج میں حتمن, ہمارا یہاں آنا جانا ایک ریچول ہے, ایک کلچرل چیز ہے, ایک عادت بن چکی ہے, عزاداری ہماری. تو چار فورسز ہیں ایزان محترم, قوہ چہارگانہ. ایک فورس کا نام ہے قوہ عقلیہ, آپ کے اندر عقل ہے, انٹلیکٹ ہے, اس کی کچھ بیماریاں ہیں اور اس کے معالجے ہیں. اگر کوئی شخص عقل کی بیماریوں کا شکار ہو جائے تو پھر وہ حتمن ظالم کے ساتھ ہوگا, نو میٹر اس کے پاس کتنی ڈگریاں ہوں, پی ایچ ڈیاں ہوں. جسم امپورٹنٹ نہیں ہے, روح اہم ہے, اہم تر ہے. روح آپ کو چلاتی ہے, جسم آپ کو پانچ سینسز سے زیادہ کچھ نہیں دیتا, کھلاتا ہے, پلاتا ہے, سنگاتا ہے, سناتا ہے, دکھاتا ہے اور لمس کرواتا ہے. یہ لذتیں بدن کی کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں جان محترم. اصل جو لذت ہے وہ روحانی ہے. اصل لذت جو ہے روح کی لذت ہے, اور نفس انسانی جو وہ ہے طالب کمال. بدن طالب کمال نہیں ہے. آپ جتنے بڑے ایتھلیٹ ہوں, جتنے بڑے آپ محمد علی قلعے بن جائیں, ایونچولی آپ کا بدن چلا جائے گا. جتنے بڑے اولمپئن ہوں آپ, ٹیسٹ کرکٹر ہوں, بالآخر آپ کا جسم ختم ہو جائے گا, ڈیویٹ ہو جائے گا, بوڑھے ہو جائیں گے آپ, لیکن روح آپ کی رشد کرتی چلی جائے گی. تو نفس انسانی طالب کمال ہے. یہ نفس انسانی روحی تھی جو کربلا والے 72 جس کی وجہ سے 72 بنے, جن کو آپ آج تک یاد کرتے ہیں. ان میں سے ایک ہے قوہ عقلیہ, انٹلیکٹ, عقل کی قوت. برباد ہو گئی تو حفاظ بھی حسین کے خلاف ہو جائیں گے. کہتے تھے ملعون, حسین کو جلدی ختم کرو, عصر کی نماز پڑھنی ہے. کوئی شخص اگر اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا تو جہالت کی موت مرا. کس کام کا تھا وہ حج جو امام نے تو ترک کر دیا, مگر وہ بے وقوف حج کرتے رہے بغیر امام کے. مکے کو ترک کیا امام نے اور سب حج کرتے, کیا تھا ان کے ساتھ؟ قوہ عقلیہ ان کی خراب کیے جانے ہوتے ہیں. کسی کی اگر قوہ عقلیہ اچھی ہوتی ہے تو وہ حکیم بنتا ہے, دانا بنتا ہے, جینیس بنتا ہے. ان دنیا کے کھلونوں میں نہیں پھنستا, میڈیکلوں میں اور آئی ٹی او میں اور فزکسوں اور کیمسٹریوں میں نہیں پھنستا. وہ اہم ہیں وہ چیزیں, لیکن مادے تک ہیں. اس دنیا سے جاننے کی صورت میں آپ سے وہ تمام علوم سلب کر لیے جاتے ہیں. یہ دنیاوی علوم آپ کے پاس نہیں رہتے, آپ کے ساتھ نہیں رہتے, چلے جاتے ہیں تمام علوم. یہ کیپٹلزم نے آپ کو ایسا دھکا دیا ہوا ہے. تو اقبال نے فرمایا تھا نا, تنخواہ کے لیے جی رہے ہیں باپ, میڈیکل کالج جا رہے ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, کینیڈا جا رہے ہیں, ہدف تنخواہ ہے, پیرول ہے, سیلری ہے, ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, روپیہ ہے, دینار ہے, درہم ہے. تو قوہ عقلیہ میس اپ ہو گئی اگر تو کچھ نہیں بچنے والا. تو یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم علم سمجھ بیٹھے ہیں, یہ چیزیں دراصل کیریئر ہیں. یہ نوکریاں دلائیں گی آپ کو, کچھ اور نہیں دیں گی. عصر حاضر, اقبال نے فرمایا تھا, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا, جس نے قبض کی روح تیری, دے کے تجھے فکر معاش. معاش کی فکر میں لگا دیا. کوئی شخص اگر کیلے بیچ رہا ہے اور پلمبر ہے یا بڑھئی ہے اور کوئی شخص سرجن ہے, دونوں کا ہدف اگر پیسہ کمانا ہے, گھاس لانا ہے, باجرا لانا ہے گھونسلے میں, گھر میں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلی فورس ہے قوہ عقلیہ, اگر یہ خراب ہو گئی خدا نخواستہ. دوسری قوہ جان محترم قوہ غضبیہ, کہ کوئی آپ کو تنگ کرے, پریشان کرے تو آپ اپنا دفاع کریں گے اس کے ذریعے. یہ کسی حیوان میں نہیں ہوتی چاروں قوتیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو اشرف المخلوق کی وجہ سے ملی ہیں, کیونکہ آپ اشرف المخلوق ہیں. دوسری چیزیں حیوانات میں بہت ملیں گی. آپ جانتے ہیں اگر کراچی کے پانی میں ڈالفن ہو, مچھلی جو ڈالفن ہوتی ہے, وہ اگر آواز مارے تو امریکہ کے پانی تک دوسری ڈالفن اس کو پیغام کو سنتی ہے. کتے کی جو حس ہے وہ انسانوں سے بہت سپیریئر ہے. آپ میں جو فرق ہے نا وہ قوۂ غضبیہ, کہ آپ پر یزید حکومت کرے تو آپ اس کا تختہ الٹنے کی صلاحیت, جرت, حوصلہ رکھتے ہو. تو ان کو یاد کریں خدا را, میں ان کو کھولنے کی کوشش کروں گا اگلی مجالس میں. تیسری چیز قوۂ شہبیہ, پاور آف پیشن. شہوت سے یہ نہ سمجھیں صرف جنسی شہوت ہوتی ہے, شہوت دولت کی, پاور کی, ہر نوعیت کی وہ چیز جو آپ کو ایسے میدان میں لے جائے کہ آپ دوسرے کا حق مارنے لگیں, وہ قوۂ شہبیہ ہے. آگے بڑھنا ہے لیکن دوسرے کو دھکا دے کر بڑھنا ہے, حکومت میں آنا ہے. کہتے ہیں نا کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے, یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ ووٹوں سے, ڈالروں سے, کوشش سے. مگر حسین خود نہیں بنتا, خدا بناتا ہے. دیکھیں موضوعات میں نے پہلے بھی عرض کیا, کل بھی آپ کی خدمت میں, کہ میری جو بھی کوشش صحیح ہوگی انشاءاللہ فل آف انفارمیشن, پیک ود انفارمیشن, ہر ایک کے کچھ نہ کچھ کام آنے والی باتیں ہوں گی. شاید میری مجلس 45 منٹ کی جگہ 55 منٹ ہو جائے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگلے سال یہ مجلسیں آپ کو یا مجھے مل سکیں گی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ محرم چلا جائے گا کچھ دن بعد, یہ رونق ہیں ڈن, یہ علماء کا جو ماشاءاللہ ایک نور آئے گا آپ کے شہر میں, یہ ختم ہو جائے گا 2 مہینے 8 دن ختم ہو جائیں گے. تو 10 منٹ اگر میں آپ کے زیادہ لوں اور آپ کو جمائیاں آ رہی ہوں تو آپ کو اجازت ہے جانے کی, جن کو انٹرسٹ ہے, دلچسپی ہے, تشریف رکھیں. خصوصی طور پہ انتظامیہ سے 10 بجتا کے اگر تو مجمع کی حالت دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیٹھا جائے یا روک دیا جائے. کام کی باتیں ہوں گی فل آف انفارمیشن. قوۂ شہبیہ یعنی پیسہ کمانے کی, دولت کمانے کی, پاور لینے کی اپنے اندر اتنی خطرناک خواہش کہ کسی پر بھی ظلم ہو, کوئی بھوکا رہے, میرے بچے پلتے رہے, یہ قوۂ شہبیہ. آخری قوۂ وہمیہ, ان 4 فورسز. قوۂ وہمیہ یعنی امیجنیشن کی طاقت, جس کے ذریعے آپ چیزیں بناتے ہیں. آپ نے پنکھا بنایا, بجلی بنائی, آپ نے کولر بنائے, آپ نے جو ہے وہ سڑکیں بنائی, شاعری کی, تاج محل بنائے, کپڑے بنائے, یہ آپ کی امیجنیشن ہے. خدا نے آپ کے اندر یہ 4 بڑے سافٹ ویئرز ڈالے ہیں, ان سافٹ ویئرز کے ذریعے آپ آپریٹ کرتے ہیں, زندگیوں کو اپنی آگے بڑھاتے ہیں آپ. اور ان کی کچھ بیماریاں ہیں, ان بیماریوں میں اگر پھنس گئے تو پھر یزیدی ہیں, ان کو ہم معالجہ کر لیا تو حور بن جائیں گے. قوۂ عقلیہ, قوۂ غضبیہ, قوۂ شہویہ, قوۂ وہمیہ. صرف قوۂ عقلیہ کی بیماریاں آپ کے سامنے میں نام بس پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام ایک درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر. اور یقین کریں یہ بیماریاں ہمارے علم کے بغیر ہمارے اندر سرایت کی بھی ہوتی ہیں, اور ان کا معالجہ نہیں کیا, اور جو شخص ان میں سے جس فورس کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا اسی میں اس کا روز محشر وہ محسوب ہوگا, جو بھی فورس اس کے اندر ہوئی. تو ایزان محترم, قوۂ عقلیہ کی 5 بیماریاں ہیں. ہم سب اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں, جو آئمہ کے مخالف لوگ تھے, مفسرین قرآن, وہ بھی اپنے آپ کو ذہین اور بریلینٹ سمجھتے تھے. ہمارے بچے A+ لاتے ہیں, اچھی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, عقل مند سمجھتے ہیں. پہلی بیماری قوۂ عقلیہ کی ہے جہل مرکب. یہ کیا ہوتا ہے جہل مرکب, کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی میں ایک چیز کو نہیں جانتا, میں کراچی میں بہت عرصے بعد آیا ہوں، کراچی کی کچھ آبادی نئی بن گئی ہے، گلستان جوہر وغیرہ، اور کوئی شخص گلستان جوہر میں رہے اور میں نہیں رہتا اور میں اس کو گلستان جوہر کا راستہ بتاؤں، جہل مرکب یعنی ایک ایسی بیماری کہ میں نہیں جانتا اور میں حتیٰ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، کتنی خطرناک بیماری ہے، اور دعویٰ کر رہا ہوں کہ جانتا ہوں. ایک گلستان جوہر کا مکین، اس کو میں گلستان جوہر کا راستہ بتا رہا ہوں، یہ ہے جہل مرکب. لوگ امام کو قتل کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، چلو نماز عصر پڑھنی ہے، امام کو جلدی قتل کرو. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ امام حسین کو نہیں معلوم کہ کیا چیز فوقیت رکھتی ہے، حج کا ترک کرنا اہم ہے یا کربلا جانا اہم ہے. نہیں نہیں نہیں، امام کو میں بتاؤں گا. آج جیسے علماء کو مقلدین مجتہدین کو مشورہ دیتے ہیں، آج جانتے ہیں آپ سب، ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال لگاتے ہیں وہ غریب حوضوں میں، اور مقلدین ان کو مشورہ دیتے ہیں، کیا کیا فیصلہ کر دیا آپ نے، یہ مشکل ہو گئی. یہ ہے جہل مرکب، یہ بیماریاں ہیں. خاوند حضرات کھانا غلط پک گیا تو بیوی کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ایسے بنانا چاہیے تھا، تم کبھی چولہے پہ جا کے کھڑے نہیں ہوئے، کچن کی تمہیں تفصیلات نہیں پتا، بچوں کا تم نے آج تک ایک ڈائپر چینج نہیں کیا، اور تم بیچاری معصوم بیوی کو، یقین کریں مغربی معاشروں میں جس طرح شادیاں ہوتی ہیں نا، کہ پہلے مرد عورت ایک دوسرے کو اچھی طرح آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر شادیاں کرتے ہیں. اگر ہمارے یہاں یہ نظام ہوتا نا تو ہم میں سے کسی کی شادی نہیں ہوتی، تو ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اس بیچاری عورت کو اس طرح رکھ سکیں جس طرح اس کا جینے کا حق ہے. خود اپنے گرمانوں میں ہم جان سکتے ہیں، یہ جہل مرکب ہے. اس غریب عورت کو دوسرے کے گھر سے ہم رخصت کر کے لے کر آئے، اپنے گھروں میں رکھا، گھروں کی سیاست میں اس کو ہم نے پیس ڈالا، اور اپنے تمام حقوق اس سے مانگتے ہیں، اس کی مشکل کو نہیں جانتے بلکہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور اس کو مشورہ بھی دیتے ہیں. یہ معاشرے کی بیماریاں ہیں جانا مانتے ہیں، یہ جہل مرکب ہے. دوسری بیماری شک، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، وضو کیا ہے نہیں وضو کیا، مسا کیا تھا نہیں کیا تھا، غسل واجب کیا تھا نہیں کیا تھا، شک، ہر چیز میں شک. ایک ویسٹرن تھنکر ہے ملاؤن، کہتا ہے ڈاؤٹ ایوری تھنگ، ہر چیز میں ڈاؤٹ کرو. انسان کی ایک کوالٹی ہے کہ وہ ہر چیز میں ڈاؤٹ کرتا ہے. بے تحاشا لوگ دین چھوڑتے ہیں، خدا پہ بھی شک کرو، وجود الہی پہ شک کرو، اور جب شک کرو گے تو حق تک پہنچو گے. شاید کچھ حد تک صحیح ہے بات، لیکن اپنے اندر یقین اتنا پیدا کرو، بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے. امام علی کے پاس بندہ آیا تو امام نے کیا فرمایا تھا، کہا تھا مولا آپ حق پر ہیں، اور دوسری جانب جو شخصیت ہے وہ بھی معتبر شخصیت ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کس کا ساتھ دوں. تو امام نے فرمایا تھا اپنے وجود سے شک کو نکالو پہلے، یقین کی حد پر آؤ، گھر جاؤ، وقت لگاؤ حق اور شک کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جس کا دل چاہے. تو عقل کی قوت عقلیہ کی بیماری ہے ایک شک. کتنے لوگوں نے امام حسین کو آپ جانتے ہیں کربلا میں آنے کے بعد چھوڑ دیا تھا، جانتے ہیں آپ، شک تھا، ڈاؤٹ فل تھے. آپ بھی رسول کی نماز سے، وہاں بھی اصحاب، ایک درود پڑھ دیں گے محمد، قوے عقلیہ کی بیماریاں. آپ کے اندر یہ سافٹ ویئر لگا ہوا ہے، اور یہ سافٹ ویئر، اس کے اندر بگز آئیں گی، اس میں وائرسز آئیں گے، اور آپ کو اور مجھ کو بیمار کر کے باطل کی جانب لے جائیں گے خدا نخواستہ. شرک، شرک الہی، خدا کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. شرک کے لیے جانے محترم کہتے ہیں کہ شرک ایک ایسی بیماری ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ فرش کے اوپر سیاہ چونٹی چل رہی ہو. میرا کمانا شرک ہے اگر میں صرف اپنے امپلائر پہ ریلائی کروں، میں اپنے صرف صلاحیت پہ کیریئر پہ اگر ریلائی کروں تو رازق کے ساتھ میں خیانت کر رہا ہوں. پہلے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب کہہ رہا ہوں خدا تو راضی نہیں ہے، حبیب بینک میرا راضی ہے، واسطہ بن رہا ہے حبیب بینک، آئی بی ایم، نہ جانے کیا کیا بینک راستے واسطے بن رہے ہیں، لیکن راضی نہیں، تو یہ شرک بن جاتا ہے جانے محترم اکثر. الہامات شیطانی ایک بیماری ہے، ہم سب پر الہامات ہو. الہام کی دو اقسام ہیں، ایک رحمانی الہام، ایک شیطانی الہام. یہ جتنے دنیا میں مکاتیب بنے ہوئے آپ جانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کے وکیل نے اپنا ایک دین کھڑا کر لیا، جانتے ہیں آپ، کہتا ہے کہ میرے امام شہید نہیں ہوئے، میرے امام دنیا میں آپ کو خمس کا پیسہ نہیں دوں گا. شیطان نے الہام کیا، وہاں چلا گیا. شیعوں میں فرقے آپ کے علم میں ہیں، آپ شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہو کہ تشیعوں میں بھی فرقے ہیں. کیسے بنے؟ آپ جو 12 امامی ہیں، کچھ شیش امامی بھی ہیں، بوہری جو برادران ہیں وہ شیعہ ہیں، امام علی کے شیعہ ہیں، آغا خانی برادران شیعہ ہیں. الہامات کرتا ہے شیطان، آپ کو لگتا ہے قبول کر لیا، میں تو امام کے حرم میں تھا، مسجد میں تھا، نماز میں تھا، یہ خیال آیا میرے اوپر، الہام ہوا میرے اوپر، اور میں نے نئی دکان کھول لیا. کر ہم سب پہ ہوتا ہے، لائن لگی ہوئی ہے ان واقعات کی. بڑے بڑے اسلام میں پائنیئر، بڑی بڑی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں جن کے الہامات شیطانی کی وجہ سے یہ 72 فرقے بنتے ہیں. آخری چیز ہیلا اور مکر، یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نشینی شیطان، شیطان کی ہم نشینی میں آپ، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں میں حب بجانے ہوں. تو ایذان محترم، یہ کچھ انتہائی اہم موضوعات ہیں کہ جب ہم دعویٰ کر رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ ہم جو ہیں امام حسین کے ذریعے خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، امام کے ذریعے ہم خداوند متعال تک پہنچنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ان لوگوں میں وہ کیا خصوصیات تھیں جو 72 تھے، جن کی وجہ سے وہ 72 بنے اور 928 مدینے سے جو چلے تھے وہ ان کو چھوڑ کر ترک کر کر چلے گئے. درود پڑھ دیں گے محمد والے محمد پر. اجل فرج، تو کوشش کریں کہ اپنے وجود کو سمجھا جائے اور فقط خواہش کہ میں کربلا میں ہوتا کافی نہیں ہے، اور اس سے گاڑی نہیں چلے گی. ایذان محترم، یہ جو دن ہے آج 7ویں یا 8ویں سفر ہے، غالباً 11ویں سفر، معذرت، ان روزوں میں، ان دنوں میں کچھ خطبے بیان ہوئے ہیں جناب امام سجاد، کچھ خطبے بیان فرما رہے ہیں، کچھ خطبے جناب زینب سے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں فراموش ہو جاتی، بھلا دی جاتی اگر زینب نہ ہوتی. کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ قوہ وہمیہ آپ کی؟ اگر آپ کو چیلنج کروں، کبھی تصور کریں کہ امام علی جیسی ہستی کائنات میں کبھی نہیں آئی، وجود نہیں رکھتا امام علی، امام علی وجود نہیں رکھتے، کبھی تصور کریں اس بات کو، اپنے دلوں کو کھنگالیں کہ مولائے کائنات نہیں وجود رکھتے، خلق نہیں ہوئے، کر سکتے ہیں؟ آپ کا تصور واپس آ جائے گا دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے، علی کے بغیر کائنات نہیں ہے، علی رونق ہے اس کائنات کی، علی زینت ہے اس کائنات کی، مگر علی کی بھی ایک زینت ہے۔ جب کہتے ہیں زین اب، باپ کی زینت کا نام ہے زینب، یعنی علی کائنات کی زینت اور علی کی زینت ام المصائب زینب۔ جناب زینب کا ایک خطبہ ہے، کئی خطبے شہزادی کے، اہل بیت جب بھی گئی زینب محترم، جہاں بھی گئے، جن مشکلوں میں بھی پھنسے، جتنی اذیتیں بھی اٹھائیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، مگر قیام کا جو فلسفہ ہے نا وہ نہیں بھولے۔ شام غریبہ سے زیادہ سخت شاید انسانیت پہ وقت نہ گزرا ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کیا سخت وقت ہے شام غریبہ؟ کسی کے گھر موت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لوگ آتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کھانے لے کر آتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، چولہا نہیں جلتا آپ کے یہاں 40 دن۔ کبھی یہ ہوا کہ لوگ آئے آپ کے یہاں، موت ہوئی کسی کی اور لوگوں نے آپ کو دھکے دیے ہو، آ کر آپ کے گھروں کو لوٹا ہو، آپ کے گھروں کو، خیموں کو جلایا ہو؟ لوگ پیار کرتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، عورتیں عورتوں کو گلے لگاتی ہیں۔ قیام کا فلسفہ، یہ وہ سخت ترین رات ہے انسانی تاریخ کی شام غریبہ۔ جناب زینب نے اس شب نماز شب ترک نہیں کیے، یہ کیا ہستی ہے زینب محترم، عقیلہ بنی ہاشم، ام المصائب۔ چار خواتین ہیں دنیا میں، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ اور شہزادی کونین، مگر ان میں سے کوئی ام المصائب نہیں ہے۔ عجیب ہستی ہے شہزادی، عجیب و غریب عظمت اور مقام ہے۔ چھوٹی سی تھی تو چھوٹے سے گھر میں، گھر میں آگ لگانے کے لیے لوگ آئے، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں 300 سے زیادہ افراد تھے اس چھوٹے سے گھر میں، اور زینب کونے میں کھڑی ہوئی اپنی زخمی ماں فاطمہ الزہرا کو دیکھ رہی ہے، علی مرتضیٰ کے گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے، زینب دیکھ رہی ہیں ام المصائب۔ بھائی کا جنازہ گھر سے گیا، واپس آ گیا گھر میں، کبھی جنازے واپس آتے ہیں گھروں میں ہی زینب محترم؟ تیروں سے سج کے حسن کا جنازہ میرے مولا کا۔ مگر قیام کا فلسفہ، جناب زینب سے توسل کیا کریں جب مشکلات آئیں، ام المصائب۔ شہزادی فرماتی ہیں، روایت ہے بشیر بن خزیم اسدی سے، چھوٹا سا خطبہ ہے سنیے، اور دختر زینب، دختر علی مرتضیٰ، جناب زینب کی شجاعت دیکھیے، درندوں کے درمیان کھڑی ہیں شہزادی۔ بشیر کہتا ہے، اس دن زینب بنت علی نے میری توجہ اپنی جانب مبذول کی، بخدا میں نے کبھی ایسی خاتون نہیں دیکھی کہ سراپا شرم و حیا ہو اور اس طرح تقریر کیسے کرے جیسے علی مرتضیٰ بول رہے ہیں، جیسے وہ تقریر زمانے امیر المومنین سے مستحاب، اور وہیں سے بالکل علی کی زبان ایسا لگتا ہے میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ سنیے جناب زینب فرماتی ہیں، ہاتھوں سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، شور ہو رہا تھا، غول غپالا، ڈھول بج رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی نا، کہ باغی کو کہتی ہیں اشارہ کر کے، اس کتو ساکت ہو جاؤ، خاموش، ساکت۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی سینوں میں سانسیں گھٹ کے رہ گئیں، سواریوں کی گردن میں جو گھنٹے تھے حتیٰ وہ بھی خاموش ہو گئے۔ دختر صاحب ولایت تکوینی ہیں، معمولی ہستی نہیں ہیں، فرماتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علی محمد، فرماتی ہیں تمام تعریف خدا سے مخصوص ہے، اور صلوات ہو میرے پدر بزرگوار رسول اکرم اور ان کی پاک آل پر۔ اب جملے سنیے، شہزادی زینب علی کی زبان میں قوے شجاعت کی معراج کی بیٹی، اے کوفے والو، اے نیرنگ بازو، اے دغا بازو، کبھی تھوڑا سا غور کریں، ایسا نہ ہو کہ جناب زینب کے مخاطب ہم لوگ بھی نہ ہوں۔ اے کراچی والو، لاہور والو، اے پاکستان والو، اے ملت اسلامیہ، غزہ والوں کو کیسے تم نے تنہا چھوڑا ہوا ہے، یہ جملے ہمارے لیے نہ ہوا جانے محترم دے۔ شہزادی کہہ رہی ہیں اے کوفے والو، اے مسلم امہ کے 52 ملکوں، اے ان کے سربراہو بے حصو، یہ نہ فرما رہی ہوں شہزادی کی، فرماتی ہیں اے کوفے والو، نیرنگ بازو، دغا بازو، ہمارے حال پر گریہ نہ کرو، ہمارے حال پر آنسو تمہارے کبھی خشک نہ ہو، تمہارے نالے بند نہ ہو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے اپنے دھاگے بننے کے بعد کھول دیے، تم میں کیا فضیلت ہے۔ جناب زینب کے الفاظ ہیں یہ، ظاہر میں کنیزوں اور نوکروں کی طرح خوش آمدی اور باطن میں روتی جا رہی ہیں، زینب فرماتی جا رہی ہیں، اور باطن میں چغل خور دشمن، کیا تم اس ہریالی کی طرح ہو غلاظت پر جو اگی ہوئی ہو، ان پھولوں کی مانند ہو جن سے قبروں کو سجایا جاتا ہے، اچھی طرح سمجھ لو اے غاصب ہو کہ تم نے آخرت کے لیے بڑا گندا کردار بھیجا ہے، جس سے غضب خدا میں ہمیشہ مبتلا رہو گے۔ حکمتیں، کیا تم روتے ہو، رونے چلانے کی آوازیں بلند کرتے ہو؟ ہاں خدا کی قسم اس سے زیادہ گریہ کرو، کم ہنسو کہ تم نے اپنا دامن آر و ننگ سے بھر لیا ہے، جسے تم کبھی صاف نہ کر سکو گے، تم کیسے فرزند ختم نبوت کا خون دھو سکو گے، حسین کا سردار جوانان بہشت کا خون جو تمہارے نیک لوگوں کی پناہ گاہ تھا، تمہارے مسائل میں تمہارا سہارا تھا، تمہاری حجت کا بلند مقام، تمہارے قوانین کا رہبر تھا۔ اے کوفے والو، سمجھ لو کہ تم نے بڑا برا کام کیا، تم رحمت خدا سے دور رہو، تم فنا ہو جاؤ، کہ تمام کوششیں تمہاری رائیگاں گئیں، تمہارے ہاتھ شکستہ ہو گئے، تم نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، غضب خدا کا شکار ہوئے اور تمہاری ذلت و بدبختی کا سکہ جاری ہو گیا، تم پر افسوس ہے کوفے والو، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا کے کس حرم کی کیسی بے احترامی کی ہے اور ان کا کیسا خون بہایا ہے، ان کی کیسی بے حرمتی تم نے کی ہے، بلا شبہ تم نے بڑا برا کام انجام دیا ہے، سخت ناروا، سنگین شرمناک، ایسا کہ تم سے زمین و آسمان پناہ مانگے۔ جناب زینب کے آخری جملے فرماتی ہیں، کیا تمہیں حیرت ہے کہ آسمان سے خون برسا، بلا شبہ آخرت کا سامان عذاب اس سے بھی شدید تر ہے، اے خبیثو، اور کوئی تمہاری مدد نہ کرے گا، تمہیں جو مہلت دی گئی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکو گے، تمہاری پیشی میں خدا کو کوئی جلدی نہیں ہے، جاؤ لوٹو ہمارے گھروں کو، خزانوں کو۔ انتقام کا موقع نکل جائے خدا کو جلدی نہیں، نہ اسے اس کا ڈر ہے، کیونکہ خداوند متعال تمہاری ہماری سب کی گھات میں ہے۔ جناب زینب گریا فرماتی آتی تھیں اور لوگ ہنستے جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا شہزادی زینب مدینہ آئیں تو آپ پر اتنے عذاب ہوئے، ظلم ہوئے، کوئی ایسی خاص جگہ، کوئی ایسا ظلم جو آپ کو یاد ہو بیان کریں گی کچھ؟ تو شہزادی فرماتی ہیں کہ یہ لوگ ملعون ہمیں چوکوں پر کھڑا کر دیتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ میں نے جن عورتوں کو تفسیر قرآن پڑھائی انہوں نے، ان کو میں نے دیکھا، وہ میرے اوپر آگ پھینک رہی تھی، مجھ پر پتھر پھینک رہی تھی، ہمارے بچوں کو صدقہ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کسی نے پوچھا شہزادی کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا مقام جو آپ کو یاد رہا ہو؟ جناب زینب فرماتی ہے ہاں، ایک شہر میں چوک پر انہوں نے ہمیں کھڑا کیا اور وہاں کھڑے ہو کر ہم نے 17 اذانیں سنی ہیں۔ قال لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔